الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالی کی توفیق سے گزشتہ دو ہفتوں سے ایک بات چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسانی عقل اللہ کی معرفت اور انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آتی ہے اس کے مقابلے میں اپنے وجود کو مستحکم نہیں پاتی، اور اللہ کے احکامات انسانی عقل پر غالب رہتے ہیں، اور انسانی عقل انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق بتاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عقل جن چیزوں پر مشتمل ہے ان میں سے ایک چیز وہ یہ بتاتی ہے کہ تم نفع حاصل کرو، اور ایک چیز یہ بتاتی ہے کہ اس نفعے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان چیزوں کو دور کرو۔ تو کل دو چیزیں ہو گئیں، اور ساری کی ساری راحت اور آرام دنیا میں جتنا کچھ بھی پایا جاتا ہے اس سب کا نتیجہ محض تین چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ عقل بھی کہتی ہے اور شریعت میں بھی یہ چیز ہے کہ انسان کھانے کی لذت اٹھائے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب انہوں نے فرشتوں کو دیکھا تو نکیرہم، وہ فرشتوں کو پہچان نہیں پائے، اور انہوں نے سمجھا کہ کچھ لوگ ان سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ فجاء بعجل حنیز، تو وہ فوری طور پہ ایک تلا ہوا بچھڑا لے آئے۔ یہ جو بچھڑا تھا تلا ہوا نہایت لذیذ، فلما را ایدیہم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچھڑے کو نہیں چھو رہے تو وہ حیران ہوئے اس بات پہ، اور اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ ایسے تو نہیں ہے کہ یہ میرے دشمن ہوں اور اس وجہ سے کھانا نہیں کھا رہے۔ حقیقت یہ نہیں تھی، اور حقیقت میں وہ فرشتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خوف اس وجہ سے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ دشمن کسی کے گھر کھانا نہیں کھاتے، جب کھا لیں تو پھر اس کا ادب احترام رکھنا پڑتا ہے۔ تو کھانے کی لذت، کھانے میں عجلت، مہمانوں کے لیے بہترین چیز مہیا کرنا، اور مہمانوں کے کھانے پینے کی راحت کا خیال رکھنا، یہ سنت ابراہیمی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا۔ تو کھانا اصل ہے کہ دنیا میں جتنی جد و جہد کی جاتی ہے یہ سب کھانے کے لیے، اور اس پہ پچھلی مرتبہ بات کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ راحت اور آرام پہنچانے والے ایک سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مہمان آتے تھے تو آپ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے تھے، اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ 80 آدمی جو اصحاب صفہ تھے، یہ 400 کے قریب تھے، روزانہ 80 آدمیوں کو اپنے گھر لے جاتے تھے۔ بڑی حویلی اللہ نے دی تھی، اور سعد، ان کے والد عبادہ اور آگے ان کے بیٹے قیس، ان تینوں پشتوں میں روزانہ صبح اونٹ ذبح ہوتے تھے اور حویلی کی چھت پہ کھڑے ہو کے نوکر پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں کسی کو گوشت دینا ہو تو آ جائے، چربی لینی ہو تو آ جائے، کھانے پینے کی اشیاء لینی ہو تو آ جائے، اور لوگ ان کے ہاں جاتے تھے۔ تو سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ 80 آدمی روزانہ لے جاتے تھے، اور یہ ان کا بہت بڑا دسترخوان تھا۔ اور عورتوں میں حضرت رملہ رضی اللہ عنہ تھی، رملہ بنت حارث نے تو کمال کر دیا۔ رملہ بنت حارث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ راحت اور آرام پہنچایا، کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بنو قریظہ کے یہودی جب گرفتار ہو کے آئے ہیں تو وہ 700 کے قریب قیدی تھے۔ عرض کیا گیا کہ اتنی بڑی تعداد ہم انہیں کہاں ٹھہرائیں گے، آخر کھانا پینا سب ضروریات ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تکلف فرمایا کہ رملہ کے ہاں بھیج۔ رملہ رضی اللہ عنہ جو تھی ان کی بڑی حویلی تھی، ساتھ ساتھ 100 آدمیوں کو وہ اپنی اس حویلی میں رکھتی تھی، اس سے بھی زیادہ آ جاتے تھے۔ ان کا سارا انتظام رملہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے ذمے تھا۔ تو کھانا ساری زندگی کا مقاصد جتنے زندگی کے ان میں سے ایک ہے، اور دوسرے پینا، اچھے سے اچھا مشروب، اچھی سے اچھی چیز، عقل انسانی کیا بتاتی ہے ان چیزوں کے بارے میں، اور تیسرے نکاح۔ اور ان تینوں چیزوں کو ختم کر دینے والی چیز ایک تو موسم ہے، سردی اور گرمی، کہ انسان کا ذہن اگر اس طرف کو لگ جائے تو ان اعمال کی ادائیگی میں بہت دشواری محسوس کرتا ہے۔ بہترین کھانے کی چیزیں ہیں، بہترین پینے کی چیزیں ہیں، اور بارش ہے کہ دم نہیں لے رہی، اور چھت ہے کہ ٹپک رہی ہے، تو اب آدمی کیا کھائے اور کیا پیئے۔ اور موسم کے بعد دوسری چیز اس کی نیند ہے، کہ نیند کو ختم کرنے والی کوئی چیز نہ ہو تو اس کے لیے وہ چھت ڈالتا ہے اور اس کے تلے سوتا ہے۔ اب عقل انسانی اور شریعت کا تقابل کرو تو عقل ساری چیزوں پر ایک طرح سے غالب آتی ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ کھانا ہے نا، گوشت کھانا ہے تو اس کو ذبح کیوں کرنا ہے، ہم کیوں نہ اس کی گردن اگر کاٹ دیں، جیسے کہ جھٹکا ہوتا ہے تو بھی گوشت وہی ہے۔ اور ادھر آپ زیادہ سے زیادہ علت یہ بیان کرتے ہیں کہ خون سارے جسم سے بہ جاتا ہے، یہ کچھ چیز نہیں ہے۔ عقل سے اسے بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا میں وہ مغرب کے دیوانے ہیں جنہوں نے ہمارے پورے نظام تعلیم پر قبضہ جما رکھا ہے، اور یہ آج سے نہیں، پچھلے 200 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں لوگوں میں ایسی عینکیں تقسیم کرنے جو عینکیں اس کے اندھے پن کو بڑھا دیں۔ الٹی گنگا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں تاکہ وہ اپنی جہالت میں اضافہ کریں۔ ایک بچہ ابن صفی کے ناول پڑھتا ہے، وہ کون سے علم کی تلاش میں ہے؟ ایک بچہ عمران سیریز پڑھتا ہے، وہ کس علم کی تلاش میں ہے؟ ایک انگلش موویز دیکھتا ہے کہ میری انگلش اچھی ہو جائے، تو اسے کوئی سکھانے والا نہیں ہے کہ بیٹے انگلش اس سے اچھی نہیں ہوتی، انگلش تو باقاعدہ لینگویج کے جو کورسز ہیں اس کے پڑھنے سے اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے مغرب کا پورا نظام تعلیم جس کو ہم نے اپنایا ہوا ہے 1830 سے، 1930 اور اب یہ 2030 آ رہا ہے، پچھلے 200 سالوں سے ہم نے عقل کو غلبہ دیا۔ اور ہم نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ ہم نے غیب سے اعتماد اٹھا دیا، ہم نے غیب سے اعتماد کو ختم کر دیا۔ جب غیب پر اعتماد نہیں رہا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر اعتماد نہیں رہا، تو وہ اعتماد عقل پہ آ گیا۔ اب جو چیز عقل میں نہیں آتی وہ کہتا ہے اس چیز کو مانتے ہی نہیں، اس لیے کہ میری عقل میں نہیں آتی، تم اور پڑھاؤ یہی نظام تعلیم، یہ فزکس، یہ کیمسٹری، یہ بایولوجی۔ یہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے انسانی ذہن میں پورے کانٹوں کی صفیں بچھاتی ہیں اور اس کا اعتقاد اللہ پہ کمزور ہوتا جاتا ہے. اس اعتقاد کو بحال رکھنے کے لیے اور ان علوم کے بنیادوں کے کمزور ہونے کے لیے جو اینٹی چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی. کوئی نہیں کہتا فزکس نہ پڑھاؤ, طبیعت سب پڑھاتے تھے پڑھتے تھے, کیمسٹری سب پڑھتے اور پڑھاتے تھے, مسلمان تو قرون اولا سے پڑھتے پڑھاتے چلے آئے. انگلینڈ میں ان علاقوں میں کوئی طب کا وجود نہیں تھا اور ایک بچہ وہاں سے چلا انگلینڈ سے اور آ کے بو علی سینا کی شاگردی اختیار کی اور بو علی سینا نے اسے طب پڑھایا اور پھر اسے جا کر طب کو لوگوں میں پھیلایا. ابن عربی رحمت اللہ کی کتابیں پڑھ کے پھر بہت بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے. یہ سب تاریخ کی مباحث ہیں جن کی تردید نہیں کی جا سکتی, لیکن مغرب کے نظام تعلیم نے ہمیں عقل پر اعتماد سکھایا ہے کہ جو چیز تمہاری عقل میں آتی ہے وہ ٹھیک ہے اور جو عقل میں نہیں آتی بس اس کو نہیں ماننا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا انکار ہوا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معجزات کا انکار ہوا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کرامتوں کا انکار ہوا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو آدمی دین میں ہم سے برتر تھا اس کی تعظیم ختم ہو. اس لیے عقل انسانی وہ کہتی ہے کیا فرق پڑتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ خاتون تمہارے نکاح میں دی, اس ایک جملے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس جملے سے پہلے اور بعد کے سوا مال برابر ہے. ایک صاحب جو بہت نیک بھلے مانس تھے انہوں نے ہم سے سوال پوچھا اور انہوں نے کہا کہ عقل میں بات ایسے آتی نہیں. ہم نے کہا فرمائیے. تھے بہت نیک آدمی, کہنے لگے کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ کسی انسان کے جسم کا کوئی حصہ گندگی میں ملوث ہو جائے گا اور اب اس دور میں گندگی سے بچنے کے لیے منصوبہ بندی کے طور پہ جو چیزیں استعمال کرتی ہیں اگر کوئی کر لے اور وہ فعل کر گزرے جس سے شریعت منع کرتی ہے تو حرج کیا. ہم خاموشی سے سنتے رہے اور پھر خیال میں آیا کہ اب اسے عقلی دلیل دیں, منطق وہ بھی پڑھے ہوئے ہیں, منطقی دلیل دیں وہ رد کر دیں گے. ہم نے کہا حضرت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے, بس انبیاء علیہ السلام پر اعتبار یہ کافی. نبوت کا اعتبار اور نبی کا کسی چیز سے روک دینا بشرطے کہ وہ صحیح سند سے ثابت ہو بس کافی ہے. عقل کہتی ہے شراب کیوں حرام ہے, عقل کی بات سمجھ میں آتی ہے. وہ کہتی ہے انگور جائز ہے حلال ہے, پانی جائز اور حلال ہے, اس میں جو تم نمک کوئی بھی چیز ڈالتے ہو وہ بھی حلال ہے. یہ ساری چیزیں سڑ جاتی ہیں, اس کے نتیجے میں کشیدگی ہوتی ہے. اب اس میں کون سی چیز حرام ہے؟ ایک اور فلسفی کہتا ہے نشہ حرام ہے. ارے حضرت نشہ کیسے حرام ہے؟ یہ عقل کی بات ہے. نشہ کیوں حرام ہے؟ نشہ اس لیے کہ غفلت طاری کر دیتا ہے, سمجھ کچھ نہیں آتا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول میں نے کبھی شراب نہیں پی جب سے چھوڑ دی, اور پھر بیان کیا اسی کا میری بیوی مجھے شراب سے منع کرتی تھی اور ایک دن اس حالت میں میں نے اپنی بیٹی پہ ہاتھ ڈال دیا اور جب میں نشے کی حالت سے باہر آیا تو میری بیوی نے کہا تم اتنے حیوان بن گئے ہو کہ اگر میں اس بچی کو نہ بچاتی تو تم سمجھتے تھے میں ہوں, وہ تو تمہاری بیٹی تھی. اس کے بعد مجھے بڑی شرم آئی اور بیٹی سے محبت جاگی اور میں نے کہا میں زندگی بھر اس کرتوت میں نہیں پڑوں گا. نشہ یہی ہے نا, غفلت طاری کر دیتا ہے. تو کوئی سوچے اگر عقل سے بات کرے تو نیند تو اس سے 100 گنا زیادہ غفلت طاری کر دیتی. نیند میں بولتا نہیں ہے, نیند میں بیوی کسی پہ ہاتھ نہیں ڈالتا, نیند کی حالت میں کیا کیا کرتا ہے. اب بالکل نیند بھی حرام ہے. یہ عقل انسانی ہے. تو کہتی ہے پھر سویا بھی نہ کرو، اس میں بھی غفلت ہوتی ہے، نشے میں بھی غفلت ہوتی ہے، شراب کے حرام ہونے کی کیا وجہ؟ ہم کہتے ہیں کوئی وجہ ہو یا نہ ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حرام ہے بس بات ختم، یہ نبوت پر اعتماد ہے، یہ خدا کی وحی پر اعتماد ہے، اس اعتماد کو گم کرنے اور محض اپنی عقل پر بھروسہ کرنے، یہ تہذیب جنم دی اس تعلیمی نظام نے، لیکن کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اس تعلیمی نظام پر تو جب تنقید کی جائے، جب واقعی تعلیمی نظام ہو، یہاں تعلیمی نظام کی بجائے پیسے سے ڈگری مل جاتی ہو تو وہاں نظام تعلیم پر بھی کیا بحث کرنا، اس کا بھی تو کوئی پڑھا لکھا ہو، اس لیے یہ عقل انسانی جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، یہ سوائے اس کے کہ ایسی عینکیں شہر میں تقسیم کریں جو لوگوں کے اندھے پن میں اضافہ کریں، اتنی الٹی گنگا ہے عقل کی جو بہ رہی ہے کہ سوکن سے نفرت اور اس کی اولاد سے محبت، یہ تو دادی ہو گئی، پوتے پوتیاں بہت اچھے اور بہو ایک دم چین نہ ملے، یہ تو اصل سے سود پیارا ہو گیا نا، یہی حرکتیں انسانی عقل کرواتی ہے اور کرتی ہے، عقل انسانی کہتی ہے کہ ایک فکرے سے کیا ہو گیا کہ اتنے حق مہر کی وجہ سے یہ ہو گیا بس، تو کہتی ہے ایک جملہ نہ کہتے تو کیا ہوتا، دونوں کی باہمی رضا مندی ضروری ہے، کوئی جواب نہیں ہے اس کا سوائے اس کے کہ یہ جائز ہے اور وہ ناجائز ہے، وہ کہتے ہیں حلال اور حرام وہ اتنا نہیں جانتے، دو چیزیں شریعت نے، اصل میں تو تین ہیں لیکن دو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، اصلاً حرام تھی، اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے اسے جائز قرار دیا، آؤٹ آف دا وے، آپ نے گاڑی کے شیشے ہیں نا، انہیں کالا کروانا ہے، پیپرز لگاتے، اس کے لیے صحیح راستے کے جو قانون ہے اس کو اپنائیے، اور اچھی خاصی مشقت کے بعد جو بھی ہیں سیکٹری یا جو بھی وہ سائن کر دیں، اب یہ قانونی طور پر جائز ہو گیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اصلاً گاڑیوں کے شیشوں کو کالا کرنا یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، اور آؤٹ آف دا وے جا کر جو جائز قرار دے رہے ہو تو اس کے لیے بڑی سٹرانگ اس کی کوئی چیز چاہیے، کوئی دلیل چاہیے، بالکل اسی طرح دو چیزیں قطعاً عقلاً جائز ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے اسے جائز قرار دیا ہے، جانوروں کا ذبح اور جانوروں کا گوشت کسی کے لیے جائز نہیں ہو سکتا، عقل انسانی اسی پہ اڑتی ہے، وہ کہتے ہیں کیوں جانور کو مارتے ہو، کیوں چیزوں کو ذبح کرتے ہو، حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہ شکار کیا نہ شکار کو زیادہ بڑھایا کہ لوگوں کو خوشخبریاں دیوں کہ شکار کرو، اس لیے کہ زندگی کا احترام ہے، ہاں البتہ کسی نے شکار کر لیا، گوشت لایا، آپ نے کھا لیا، منع نہیں فرمایا، اور دوسرے نکاح، یہ دونوں چیزیں اصلاً حرام، اس لیے کہ بدکاری بھی وہی کچھ ہے جو کچھ وہاں، یہ دو چیزیں آؤٹ آف دا وے جا کے اللہ نے حلال اور جائز قرار دی، اس لیے کہ اللہ جانتا تھا اور جانتا ہے پروردگار عالم کہ انسان ان دو چیزوں سے صبر نہیں کر سکے گا، اس لیے اس نے آؤٹ آف دا وے جا کر انسانوں کے لیے ان دونوں چیزوں کا جواز دیا، اور دونوں پہ یہ حکم لگایا کہ اللہ کا نام لو تب جائز ہیں، اللہ کا نام نہیں لوگے نہیں جائز ہیں، ذبح کرو اور اللہ کا نام لو تک کہ تمہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جانور میرے لیے جائز ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف دا وے جا کر اسے میرے لیے جائز قرار دیا ہے، کیوں نہ میں اپنے رب کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کروں، بلندی بیان کروں، اور اسی لیے دوسری چیز کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ڈرو ان عورتوں کے حقوق کے بارے میں جن کو تم نے اللہ کا نام لے کے اپنے لیے جائز کرا دی. اپنے شوہروں کے بارے میں خدا سے ڈرو, جن کو جن سے ملاقات اللہ کا نام لے کے تمہارے لیے جائز کرا دی اللہ نے. اسی لیے وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, لوگو ڈرو اس پروردگار سے جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو. رشتہ لینے جاتے ہیں تو اللہ ہی کا نام آتا ہے نا بیچ میں. بہت سے رشتے اڑ جاتے ہیں تو کہتے ہیں خدا کے واسطے یہ کر, یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. یا پھر نکاح مراد ہے کہ وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, ڈرو اس پروردگار سے جس کا نام لے کے تم نے ایک دوسرے سے رابطہ قائم کیا ہے. وَالْأَرْحَامَ, اور اسی اللہ سے ڈرو جس نے تمہارے رشتے مقرر کیے ہیں کہ یہ رشتہ بہن کا ہے, یہ بھائی کا ہے, یہ بیٹی ہے, یہ پھوپھی ہے, یہ ماموں وغیرہ وغیرہ رشتے مقرر کیے ہیں. عقل انسانی یہاں پہنچ کے عاجز آ جاتی ہے, کہتی ہے اس میں آخر حرج کیا ہے. مرد صرف مرد اور عورت صرف عورت, یہ وہ نظریہ تھا جو مزدک نے پیش کیا تھا, اور یہ وہ نظریہ تھا جو ایران میں ایک مدت تک قائم رہا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی فوجیں جب ایران گئیں اور ایران فتح ہو رہا تھا تو خط لکھ بھیجا کہ حضرت بہن اور بھائی میں یہاں یہ رشتہ نسبت ناتا سب جاری ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا خبردار, جو یہ چیز میں آئندہ سنوں سب کو الگ کر دو, اور جو نہ مانے اس کو قتل کر دو. یہ اللہ کی مطلب یہ تھا کہ اللہ کی ان حرام چیزوں میں دخل دینا ہے جس کو پروردگار عالم نے ہمیشہ کے لیے منع فرما دی. عقل انسانی ہے, کچھ نہیں جانتا, وگرنہ محض عقل اس کی بنیاد پہ یہ کیا ہے. اس لیے عقل جب ٹکراتی ہے شریعت سے تو شریعت کہتی ہے یہ دیکھو کہ یہ حکم ہم نے دیا ہے یا نہیں دیا, بس یہ ثابت ہونا چاہیے کہ حکم اللہ نے دیا, اور پھر اس کا نفاذ کس پہ ہونا ہے کس پہ نہیں ہونا یہ ائمہ مجتہدین کی بات ہے. ان پہ چلا گیا, اسپین کا شہزادہ تھا, بادشاہ بنا, اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بہت بڑے فقیہ اسد ابن فرات, جنہوں نے اسپین, فرانس, جنوبی افریقہ ہر جگہ فقہ مالکی وہاں جم کے, قصہ یہ تھا کہ جو بھی وہاں سے پڑھنے آتے تھے جدہ ساحل پہ اترتے تھے اور پوچھتے تھے تعلیم حاصل کرنے کا, اور مسلمانوں کے ہاں تعلیم کا یہ حال ہو گیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں 80 ہجری میں باقاعدہ چین سے ایک فن لے کے فیکٹری قائم کی گئی کہ کاغذ تھوڑے پڑ گئے, اتنے لکھنے پڑھنے والے پیدا ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ جو تعلیم کا انقلاب آیا ہے نا, کس طرح آ گیا ہے یہ آج تک کوئی اس گچی کو سلجھا نہیں سکا. بہت سر مارا کہ یار آخر 50-60 سال میں یہ قوم بدل کیسے گئی تھی, اتنا کاغذ چاہیے تھا, بچے ڈھونڈتے پھرتے تھے اور کاغذ نہیں ملتا تھا. نتیجہ یہ کہ وہاں فیکٹری قائم کی گئی, چین سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مل ملا کے بتایا, اور تعلیم مسلمانوں نے حاصل کی کہ کاغذ کیسے بناتے. چنانچہ جب کاغذ آیا ہے تو کیا کہنے مسلمانوں کے, انہوں نے کہا 1000 سال اس کاغذ کی عمر ہے. ہم نے خود دیکھا ہے دنیا میں کتب خانوں میں لندن میں چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی وجہ سے سوراخ پڑ گئے ہیں, لیکن 1500 سال کے بعد بھی وہ کاغذ محفوظ. ایسا چمکدار کاغذ بچوں کے لیے بناتے تھے, بچے کو اپنا عکس نظر آتا تھا اور کاغذ پہ بڑی خوشی سے اپنی ناک بنا رہا ہے, اپنی آنکھیں بنا رہا ہے, کچھ لکھ رہا ہے. اچھا آنکھ تک لکھو, اچھا ناک تک لکھو, بچے کی دلچسپی بھی اور کاغذ سے محبت. یہ اسد ابن فرات رحمت اللہ علیہ آئے اور انہوں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پڑھنا شروع کیا تو کچھ دن بعد حضرت ایسے ہو تو ایسے کیا ہو, ایسے ہو تو ایسے کیا ہو. ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ہمارے بچوں میں خود اپنی طلب سے سوال پیدا نہیں ہوتا, اور ایسے نالائق استاد ہیں کہ آپ ذرا اس نظام کو دیکھیں، کہتے ہیں بچے سوال یہ آئے گا، جواب یہ آئے گا، سوال بھی یاد کر لو. تو جب بچے کے اندر اپنی طلب سے، اپنی ذہانت سے وہ سوال پیدا نہیں ہو رہا اور آپ اسے تلقین کر رہے ہیں، تو پھر دو ہی صورتیں ہیں، یا تو بچے اتنے گن ذہن ہیں، یا پھر آپ نے دماغ اس بچے کا ایسا بند کر دیا ہے کہ فطرتاً سوال نہ ہو. اور یہی حال مذہبی حلقوں کا ہے. ایک آدمی پوچھتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اے حضرت اس کی سنے نا، اللہ کو کیوں نہیں مانتا؟ وہ کہتے ہیں میرے لیے ماننا مشکل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ معراج پہ گئے تھے، یہ ہو گیا وہ. تو اس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بچے کی عقل ہے، وہ عقل کے مطابق بات کرتا ہے، کیوں نہ ہم اسے بٹھائیں؟ کیوں نہ ہم آخر پہ یہ بھی کہنا پڑے تو کہتے ہیں کہ بیٹے آپ سچ کہتے ہوں گے، میری عقل میں یہ نہیں آتا، میں پوچھ کے بتاؤں، میں کسی سے دریافت کروں. اس لیے کہ وہاں اپنا نفس ٹوٹتا ہے اور علم اور زوم کا کبر مٹی میں ملتا ہے. یہ کیسے کہہ دے کہ بیٹے مجھے نہیں آتی یہ چیز، اچھا میں کسی سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا، یا یہ فلاں کے یہاں چلے جائیے، وہ اس چیز کو جانتے ہیں. یہ علم کا کبر فرعون کے کبر سے بڑا ہے. فرعون کو تو اللہ نے کہا کہ ہم اسے جہنم کی آگ پر چڑھاتے ہیں صبح اور شام، غدوم وعشیہ، اور متکبر مولوی وہ 24 گھنٹے جہنم کی آگ پہ چڑھایا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنے علم کو اللہ کے وجود پر غالب کر دی. اس لیے ہم کیوں منع کریں بچوں کو ذہانت سے سوال؟ لیکن ہم نظام تعلیم ایسا دیتے ہیں کہ بچے یہ پڑھ لے، نمبر لے لے، حرام ہے تجھ پہ ساری زندگی اس کتاب کو یا اس اصول کو کہیں پریکٹیکلی استعمال کیا. اس نظام تعلیم میں ہم جا رہے ہیں، کس پہ کیا چیز کی امپلیمنٹیشن ہوگی، یہ مجتہد کا کام. اسد ابن مالک رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ فرمایا کہ اسد مدینہ منورہ میں ایسے نہیں پڑھاتے اساتذہ، یہ کوفہ والے پڑھاتے ہیں، وہاں چلے جاؤ. کوفہ پہنچے امام محمد رحمۃ اللہ، آج بھی امام محمد رحمۃ اللہ فرمایا وقت ہی نہیں ہے، میں کیسے پڑھاؤں؟ انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا اچھا اس طرح کرو کہ تہجد کے وقت آ جایا کرنا، میں نفل کم کر دوں گا، تمہیں پڑھا دوں. اسد ابن فرات کہتے ہیں حضرت نے مجھے ایسے پڑھایا جیسے چڑیا اپنے بچے کو منہ میں چونچ ڈال کے کوئی چیز دیتی ہے، غذا دیتی. وہ جب پہنچے ہیں اتنے پڑھے لکھے، اتنے ذہین، انہوں نے پورے اسپین اور فرانس کے حصوں میں ہر جگہ مالکی فقہ کو اور حنفی اصول کو مرتب کر، شہزادے کو نئی نئی سلطنت ملی، رمضان آ گیا. اسد ابن فرات رحمت اللہ دربار میں پہنچے، مسئلہ تھا اور علماء نے فتویٰ دیا جو فتویٰ بالکل درست تھا. انہوں نے کہا کفارہ ادا کر دو. اس نے اسد ابن فرات رحمت اللہ سے پوچھا کہ حضرت یہ اس طرح بیوی کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ سارے علماء نے فتویٰ دیا ہے کفارہ ادا کر دوں. اسد ابن فرات رحمت اللہ نے کہا بچے اس سے کام نہیں چلے گا، 2 مہینے روزے رکھو. اس کے تو ہوش اڑ گئے نا. اس نے کہا حضرت میں 1 مہینہ رمضان صبر نہیں کر، 2 مہینے ان کا بالکل 2 مہینے روزے رکھو، اس کے علاوہ کوئی فتویٰ نہیں. باہر نکلے تو ہمارے تعجب سے پوچھا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ کا فتویٰ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، تو آپ نے اس پہ کیوں اصرار کیا؟ فرمایا تم جانتے نہیں ہو، کوئی غریب آدمی ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ہوتا، یہ اسے عادت پڑ جائے گی ان کرتوتوں کی اور خزانہ بھرا پڑا ہے. اس کے لیے کیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ہر روز کھلاتا رہے گا اور خدا کی نافرمانی کرے گا. مسئلے کی امپلیمنٹیشن شخصیت دیکھ کے کرنی چاہیے، یہ ہے مجتہد کا دماغ. اس لیے عقل انسانی جب اس کا تصادم ہوتا ہے خدا کی وحی سے تو مومن آدمی اپنا سر جھکا دیتا. کیا ایمان کی گہرائی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. کافروں نے کہا کہ کوئی شخص ایسے چلا جائے راتوں رات پھر کے واپس بھی آ جائے آسمانوں پہ، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تردد ہوا اور فرمایا کہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے جب اچھی طرح پکا کر لیا کہ نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا وہ اگر تمہارے دوست یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہہ چھٹی. اس لیے ہم لوگ ہماری اگلی نسلیں یہ جو کرتوت کر رہی ہیں نا یہ پہلی دشمنی ہے شریعت کے ساتھ. ہم تین چیزوں کا ذکر کریں گے آج. اس پہلی بات کو ادھورا چھوڑ کے اگلے جمعے انشاءاللہ مکمل کر لیں گے کہ میری عقل میں یہ آتا ہے, میری عقل میں یہ, میری عقل. اے یار آپ کی عقل ہے کیا؟ آپ زمانے میں سفر کرنے کو مستبعد سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ٹائم کی ٹریولنگ نہیں ہو سکتی, آپ سمجھتے ہیں کہ سپیس میں ٹریولنگ نہیں ہو سکتی. لگا لو حساب, اب جہاں سولہ سولہ چاند نظر آتے ہیں اور جہاں پر سورج سے بھی زیادہ روشنی ہے وہاں جا کر دن اور رات کا تصور کیا ہے, اور کرہ ارضی پہ دن اور رات کا تصور ہمارے ذہن میں کیا؟ اس لیے عقل شریعت کے سامنے کئی مرتبہ سپر ڈال دیتی. عقل خود محتاج ہے, جو خود محتاج ہے وہ ہمیں کیا خبر دے گی؟ ایک انسان اپنی عقل میں ولیعذ باللہ نبی سے بڑھ کر کوئی بات کہتا ہے تو کہتا رہے. نبی خدا کی وحی سے علم حاصل کرتا ہے, خدا اس کا کفیل ہے. ولی الہام کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے, کشف کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے. بڑی دلچسپ بات ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میں فلسفے پہ بات کرتا رہا کرتا رہا. ابن عربی رحمت اللہ علیہ جو اسپین میں تھے اور رازی رحمت اللہ علیہ جو نشاپور وغیرہ میں تھے, ہرات افغانستان, ان کی قبر ابھی بھی وہی ہے. انہوں نے کہا یار میں اتنے سال غور کرتا رہا اور 30 سال کے بعد آج یہ اقدا کھلا کہ میں بے وقوف تھا, نیا نظریہ میں نے قائم کیا. اور رازی بہت تنقید کرتے تھے صوفیوں. وہ کہیں سفر کر کے اسپین چلا گیا اور جا کے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو بتایا, یا مصر چلا گیا. ابن عربی رحمت اللہ علیہ وہاں بھی رہے. قبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی دمشق میں ہے. تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کہا میری طرف سے خط لکھو ذرا رازی کو اور اسے کہو کہ تم اپنا علم جب فلسفے سے حاصل کرو گے اور محض عقل سے, اور عقل کی رہنما خدا کی وحی نہیں ہوگی, تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ 30 سال اللہ زندگی دے تو پھر یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ یہ بھی خدا غلط تھا, یہ بھی نظریہ غلط تھا, اب میں تیسرا نظریہ قائم کرتا. وَبِلِكَّا خَزْنَ عَلُمَنَا عَنْ بَيِّ اللَّهِ. ہمارے علم کی بنیاد کتاب اور سنت اور وحی ہے, اس اللہ کی طرف سے جس پہ موت نہیں آئی. اخذتم علومکم میتن عن میتن, تم مردے مردوں سے علم حاصل کرتے ہو اور ہم مردے خدا کی وحی سے زندہ رہتے ہیں. یہ ہے فرق عقل میں اور وحی میں.